بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاء الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله العلي العظيم.
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہو جائے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، اور آپ صرف اس بات کا اتباع کریں جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ خدا کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ ابھی آپ سامعین سورہ یونس کی آیات 108 اور 109 کی تلاوت اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے احمد میر زادہ۔ اور اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب سماعت فرما لیجیے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اور نعت کے بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے اسلامی تاریخ، اور اسلامی تاریخ کے بعد آج کے دن کی دعا پیش کی جائے گی۔ تو سامعین یوں تو رہی اس وقت کی نشریات، اور ہم آپ کو بتا دیں کہ ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی یہ نشریات جو ہیں شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز، اور میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اب آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائف نشر کیے جاتے ہیں، اور سامعین کے لیے آرکائیو کی سہولت بھی موجود ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں، اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارے لائف نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین حالات حضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام نیم نگاہ میں خبریں پاکستان کے وقت مطابق 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 9:00 بجے پیش کی جاتی ہیں، جس میں آپ خبریں اور ہمارے نمائندوں کی رپورٹیں یا انٹرویو سماعت فرماتے ہیں۔ تو سامعین اب سے کچھ ہی دیر بعد ہم پروگرام نیم نگاہ میں خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے پروگرام نیم نگاہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کے تعلق سے ایران کی دو ٹوک، تہران ایک طرفہ طور پر معاہدے پر عمل نہیں کرے گا، آئرش وزیر خارجہ سے ملاقات میں صدر روحانی کا اعلان۔ صہیونی حکام نے غلطی اور حماقت کی تو تل ابیب اور حیفہ کو مٹی کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا جائے گا، اسرائیل کی گیدڑ بھپکیوں کے جواب میں ایرانی وزیر دفاع کا سخت انتباہ۔ بلاول بھٹو زرداری نے تحریک عدم اعتماد کو عمران خان کے خوف کی علامت قرار دے دیا۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے آئرلینڈ کے وزیر خارجہ سے ملاقات میں کہا ہے کہ یورپ کو چاہیے کہ ایٹمی معاہدے کی مکمل پابندی اور معاہدے کے تعلق سے اپنی بے عملی کو ختم کرے۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے اتوار کے روز تہران میں آئرلینڈ کے وزیر خارجہ سائمن کاوینی سے ملاقات میں کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کو چاہیے کہ قرارداد 2231 کی خلاف ورزی کرنے پر امریکہ کی سابق حکومت کے سلسلے میں کوئی مناسب اقدام کرے۔ انہوں نے ایرانی قوم کے خلاف امریکہ کی غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں، نیز تہران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسیوں کی شکست و ناکامی اور اس شکست کے بارے میں امریکہ کی نئی حکومت کے اعتراف کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کثیر جانبہ بین الاقوامی ایٹمی معاہدوں کو فعال کیے جانے کا دار و مدار امریکی پابندیوں کے خاتمے اور ایٹمی معاہدے کے تمام فریق ملکوں کی جانب سے اپنے وعدوں پر مکمل طور پر عمل کیے جانے پر ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ تہران ایٹمی معاہدے کا پابند ہے، اور صرف ایران ہی ہے جس نے اس معاہدے کو باقاعدہ طور پر باقی رکھنے کی بھرپور کوشش کی، اور اس راہ میں اس نے کافی نقصان بھی اٹھایا، مگر یہ سلسلہ بدستور یوں ہی جاری نہیں رہ سکتا۔ صدر مملکت نے ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے فیصلے کی بنیاد پر الحاقی پروٹوکول پر عمل درآمد روک دیے جانے کے سلسلے میں ایران کے اقدام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے ساتھ ایران کا تعاون بدستور جاری ہے۔ صدر حسن روحانی نے کہا کہ امریکہ کی غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے اور تہران کے خلاف دھونس دھمکیوں سے دستبرداری کی صورت میں ہی ایران ایٹمی معاہدے میں کیے جانے والے اپنے تمام وعدوں پر فوری طور پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ صدر ایران نے اسی طرح اس ملاقات میں تمام شعبوں، خاص طور سے اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں تہران ڈبلن تعلقات کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا۔ آئرلینڈ کے وزیر خارجہ نے بھی اس ملاقات میں کہا کہ بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے امریکہ کے سابق ٹرمپ حکومت کی علیحدگی ایک تاریخی غلطی رہی ہے۔ انہوں نے ایٹمی معاہدے کے تحفظ اور اس پر عمل کیے جانے کی ضرورت پر تاکید بھی کی۔ آئرلینڈ کے وزیر خارجہ نے اتوار کی دوپہر ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف سے بھی ملاقات کی، جس میں ایٹمی معاملے پر بات چیت ہوئی۔ دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے ایٹمی معاملات پر بات چیت کرنے کے ساتھ ساتھ اہم علاقائی اور عالمی حالات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ آئرلینڈ کے وزیر خارجہ کے دورے تہران کا مقصد خاص طور پر ایٹمی معاملے پر بات چیت کرنا بتایا گیا ہے۔ ایران کے وزیر دفاع نے اسرائیلی دھمکیوں کو غاصب سینی حکومت کی کمزوری کی علامت قرار دیا ہے اور کہا کہ اگر انہوں نے زیادہ حماقت کی تو تل ابیب اور حیفا کو مٹی کے ڈھیر میں تبدیل کر دیں گے، اور صہیونی حکام اس بات کو اچھی طرح جانتے بھی ہیں۔ ایران کے وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل امیر حاتمی نے اتوار کے روز اپنے ایک بیان میں کہا کہ خطے میں کوئی بھی اسرائیل کا وجود نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت نے اپنے ارد گرد دیوار کھینچ رکھی ہے، البتہ اپنی کمزوری اور زوال کو چھپانے کے لیے گاہے بگاہے ایران کو دھمکیاں دیتی رہتی ہے۔ ایران کے وزیر دفاع نے اسرائیل کی حالیہ دھمکی کے بارے میں کہا کہ صہیونی حکومت کے کرتا دھرتا اپنی کمزوری کی وجہ سے بعض اوقات ایران کے خلاف بے بنیاد الزامات کا اعادہ کرتے ہیں اور اپنے زوم ناقص میں عظیم مملکت ایران کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ بریگیڈیئر جنرل امیر حاتمی نے کہا کہ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی چند برس قبل، جب صہیونیوں کی جانب سے اس طرح کی حماقتوں اور غلطیوں کا بار بار اعادہ کیا جا رہا تھا، واضح طور پر فرمایا تھا کہ صہیونی حکومت ہماری اصل یا سب سے بڑی دشمن نہیں، کیونکہ ایران کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہ بات صہیونی بھی اچھی طرح جانتے ہیں، اور اگر نہیں جانتے تو انہیں جان لینا چاہیے کہ اگر انہوں نے کوئی غلطی کی تو تل ابیب اور حیفا کو خاک مٹی کے ڈھیر میں تبدیل کر دیں گے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کمانڈر نے کہا کہ انقلابی فکر کے ذریعے ایرانی جوان سائنس و ٹیکنالوجی کی چوٹیاں سر کر لیں گے۔ تہران میں امریکہ کے سابق سفارت خانے میں تا سریا کے نام سے جاری ایک نمائش سے خطاب کرتے ہوئے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل حسین سلامی کا کہنا تھا کہ ہر سماج کی بنیادیں سائنس و ٹیکنالوجی کے سائے میں رکھی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوامی رضاکار فورس بسیج کا مقصد یہ ہے کہ سائنس و ٹیکنالوجی کے راستے کو اس راہ کے علم بردار کی حیثیت سے طے کیا جائے۔ جنرل حسین سلامی نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ نوجوان طلبہ اور ایرانی ماہرین کی صلاحیتوں کا نکھار کر انہیں سائنس و ٹیکنالوجی کی قومی تحریک کے لیے آمادہ کیا جائے جو ملک کے شایان شان ہو۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر نے کہا کہ ہم نے سائنس ٹیکنالوجی کے میدان میں دیگر ملکوں کے ساتھ رقابت کے میدان میں اترنے کا پختہ ارادہ کر لیا، اور انقلیب ایرانی نوجوانوں کے عزم کے سائے میں یہ عظیم مقصد حاصل کر لیا جائے گا۔ بلاول بھٹو زرداری نے قومی اسمبلی میں وزیر اعظم عمران خان کی تحریک اعتماد کو ان کے خوف کی علامت قرار دیا ہے۔ لاہور میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کہنا تھا کہ وزیر اعظم کا ایوان سے اعتماد کا ووٹ لینا ان کے خوف کی علامت تھا۔ انہوں نے ایوان میں ہونے والی ووٹنگ میں دھاندلی کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ اعتماد کے لیے ووٹنگ میں جو نمبر دکھائے گئے ہیں درست نہیں ہیں، کیونکہ اتنے ارکان بقول ان کے ایوان میں موجود نہیں تھے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ اب عدم اعتماد کا فیصلہ عمران خان نہیں کریں گے بلکہ اپوزیشن کرے گی۔ اس موقع پر پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز نے کہا کہ بلاول بھٹو سے تمام معاملات پر گفتگو ہوئی ہے، ہم نے میثاق جمہوریت سے بہت سیکھا ہے اور ہم مل کر آگے بڑھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کے مقاصد صرف لانگ مارچ یا عدم اعتماد کی تحریک تک نہیں۔ خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع جنوبی وزیرستان میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر انتظامیہ نے ضلع بھر میں ایک ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی۔ ڈپٹی کمشنر جنوبی وزیرستان خالد اقبال خٹک کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ ضلع میں ایک ماہ کے لیے ہر قسم کے اسلحے کی نمائش پر پابندی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی وزیرستان میں کالے شیشے والی گاڑیوں پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ جنوبی وزیرستان میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اقدام کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس نوٹیفیکیشن کا اطلاق 6 مارچ سے ہوگا، اور اس حکم کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کے خلاف تعزیرات پاکستان کی دفعہ 188 کے تحت سزا دی جائے گی۔ خیال ہے گزشتہ روز قبائلی ضلع شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز کے آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 3 کمانڈروں سمیت 8 دہشت گرد ہلاک ہو گئے تھے۔ ہندوستان میں زرعی قوانین کے خلاف دہلی کی سرحدوں پر احتجاجی دھرنے پر بیٹھے ایک اور کسان نے اتوار کو خودکشی کر لی۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ہریانہ کے ضلع حصار کے رہنے والے 49 سالہ کسان نے دہلی سے ملاقات ٹیکری بارڈر پر زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے خودکشی کر لی ہے۔ خبروں میں بتایا گیا کہ راجبر نامی کسان نے زرعی قوانین کے خلاف یہ اقدام احتجاج کے طور پر اٹھایا، اس نے ایک درخت پر لٹک کر خودکشی کر لی ہے۔ خودکشی کرنے والے کسان نے اپنے سوسائڈ نوٹ میں لکھا ہے کہ میری خودکشی کے ذمہ دار 3 زرعی قوانین ہیں۔ کسان نے جس درخت پر خودکشی کی وہ دھرنے کے مقام سے تقریباً 7 کلومیٹر دور ہے۔ خودکشی کرنے والے کسان نے مودی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ان قوانین کو واپس لیں۔ زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کے دوران اب تک کئی کسان اپنے مطالبے کے حق میں خودکشی کر چکے ہیں، جبکہ دھرنے کے مقام پر شدید ٹھنڈک کے باعث اب تک دسیوں کسان اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ حکومت افغانستان نے تاکید کی ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات افغانستان میں مستقل امن و استحکام کی ضمانت فراہم نہیں کر سکتے۔ آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر نے اتوار کے روز کابل میں امن و استحکام کانفرنس اپنے خطاب میں کہا کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان جاری مذاکرات اشرف غنی کی حکومت اور طالبان کے درمیان ایک نئی شکل وجود میں آنے کا باعث بن سکتے ہیں تاکہ افغانستان میں جنگ کا خاتمہ کیا جا سکے۔ حمداللہ محب نے کہا کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے حقائق پر توجہ دیے جانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جنگ صرف اندرون ملک پہلوؤں کے حامل نہیں اور اس کے پیچھے بڑے عوامل کار فرما ہیں، اور اگر صرف داخلی عوامل کار فرما ہوتے تو یقیناً جنگ اتنے عرصے تک جاری نہیں رہ سکتی تھی۔ ان کا بیان ایسی حالت میں سامنے آیا کہ افغانستان کے امور میں امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمہ خلیلزاد نے حال ہی میں افغانستان کے مختلف سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس ملاقات کا ایک مقصد افغانستان میں عبوری حکومت کا قیام اور یا حکومت میں طالبان کی شمولیت کا مسئلہ شامل رہا ہے۔ چین نے ایک بار پھر امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اسے ایران کے خلاف اپنی ظالمانہ پابندیاں ختم کرنا ہوں گی۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق چین کے وزیر خارجہ نے اتوار کے روز کہا کہ امریکہ اگر ایٹمی معاہدے میں واپسی چاہتا ہے تو اسے ایران کے خلاف غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیاں ختم کرنا ہوں گی۔ وانگی نے کہا کہ امریکہ نے ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی کی اور اس معاہدے سے علیحدگی اختیار کی اور ایران کے خلاف ظالمانہ پابندیاں عائد کر کے زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، جس سے مغربی ایشیا کے حالات اور زیادہ کشیدہ ہو گئے۔ قابل ذکر ہے کہ ایران نے بارہا تاکید کی ہے کہ امریکہ نے ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی کی اور ایران کی جانب سے جو بھی قدم اٹھایا گیا ہے وہ اگرچہ ایٹمی معاہدے کے دائرے میں رہا ہے، تاہم امریکہ کے غیر قانونی اقدامات کے رد عمل میں اٹھایا گیا اور ایران کے خلاف پابندیاں ختم کیے جانے کی صورت میں وہ اپنے تمام وعدوں پر فوری طور پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ غاصب سین حکومت کے فوجوں نے غزہ کے جنوب میں فلسطینیوں کی ایک کشتی پر مارٹر گولے سے حملہ کر دیا، جس میں تین فلسطینی ماہی گیر شہید ہو گئے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق غاصب سین حکومت کے درندہ صفت فوجیوں نے اتوار کی صبح خان یونس کے قریب فلسطینی ماہی گیروں کی کشتی کو اپنے وحشیانہ حملے کا نشانہ بنایا۔ سین حکومت کی بحریہ نے بارہا غزہ کے ماہی گیر فلسطینیوں کو جارحیت کا نشانہ بنایا، جس میں درجنوں فلسطینی شہید و زخمی ہوئے ہیں۔ سین حکومت نے گزشتہ موسم گرما میں فلسطین کے مقبوضہ علاقوں سے ملنے والے غزہ کے سرحدی علاقوں میں کشیدگی بڑھنے کے بعد فلسطینی ماہی گیروں کا دانہ پانی بند کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ کیتھولک عیسائیوں کے عالمی پیشوا پاپ فرانسس نے بغداد مار یوسف کلیسا میں منعقد عشاء ربانی میں شرکت کی۔ ہمارے نمائندے کے مطابق بغداد کے مار یوسف نامی کلیسا میں ہونے والی عشاء ربانی کی تقریبات میں پاپ فرانسس کے علاوہ عراق کے صدر برہم صالح، وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی اور اسپیکر پارلیمنٹ محمد الحلبوسی اور دیگر اعلیٰ سول اور فوجی عہدیداروں نے بھی شرکت کی۔ پاپ فرانسس جمعے کو عراق پہنچے تھے، جہاں ایئرپورٹ پر عراقی وزیر اعظم اور دیگر اعلیٰ حکام نے ان کا استقبال کیا تھا۔ عالمی کیتھولک رہنما نے ہفتے کی صبح نجف اشرف میں عالم تشیع کے عظیم مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی سے ملاقات کی تھی، جس کا عالمی ذرائع ابلاغ میں زبردست انعکاس ہوا تھا۔ پاپ فرانسس نے آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کے ساتھ ملاقات کے بعد عراق کے صوبہ ذیقار کے تاریخی شہر اور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش پر ہونے والے بین المذاہب اجلاس میں بھی شرکت کی۔ جارے سعودی اتحاد کے ترجمان نے دعویٰ کیا کہ اس کے اینٹی ایئر کرافٹ یونٹ نے یمنی فوج کے 5 بمبار ڈرون طیاروں کو مار گرا ہے، جبکہ اس سلسلے میں یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کی جانب سے اب تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ جارے سعودی اتحاد کے ترجمان ترکی المالکی نے اتوار کے روز دعویٰ کیا کہ اس اتحاد کے اینٹی ایئر کرافٹ یونٹ نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران یمنی فوج کے 5 بمبار ڈرون طیاروں کو مار گرا ہے۔ سعودی اتحاد کے ترجمان نے جمعے کے روز میں دعویٰ کیا تھا کہ اس کے اینٹی ایئر کرافٹ یونٹ نے یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے 6 ڈرون طیاروں کو مار گرایا ہے۔ دریاسنا بعض ذرائع کہنا ہے کہ سعودی عرب کے شہر جدہ کی فضا میں کئی شدید دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ایسی حالت میں کہ جنوبی سعودی عرب میں واقع خمیس مشید میں ملک خالد ایئرپورٹ میں فوجی ٹھکانوں پر یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے بمباری اور حملہ کر کے سعودی اتحاد کو خاصا نقصان پہنچایا ہے۔ امریکہ کے تحقیقاتی مرکز نے ملک میں کورونا ویکسین کی تقسیم میں نسلی امتیاز برتے جانے کا انکشاف کیا ہے۔ سی این این کی ایک رپورٹ کے مطابق کیسر فاؤنڈیشن کا کہنا ہے کہ کورونا ویکسینیشن کے عمل میں سیاہ فاموں اور دوسری نسلی اکائیوں پر کم توجہ دی جا رہی ہے۔ سفید فاموں کے مقابلے کورونا ویکسین حاصل کرنے والے دیگر لوگوں کا تناسب انتہائی کم ہے۔ کیسر فاؤنڈیشن کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں اب تک استعمال ہونے والے تقریباً 59% ویکسین سفید فاموں کو لگائی گئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ کے سیاہ فام آبادی کے حصے میں صرف 6.1%، جبکہ ایشیائی نژاد امریکیوں کے حصے میں صرف 4.6% کورونا ویکسین آئی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔ اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ سر چشمہ نور فتح مبین ہے وہی مشعل راہ عزم و یقین ہے اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا اسی کے یہ ہم پر ہے احسان سارے قدم منزلیں چومتی ہیں ہمارے اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا سہارا دیا اس کے نقش قدم نے اسی کی توجہ اسی کے کرم نے زمانے کے گرتے ہوؤں کو سنبھالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا.
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں. سامعین اس مرحلے میں آپ پہلے سماعت فرمائیں گے ہمارا پروگرام اسلامی تاریخ, جس کے بعد ہماری نشریات میں کا اختتام آج کے دن کی دعا پر ہوگا. تو لیجئے اس مرحلے میں سماعت فرمائیے پروگرام اسلامی تاریخ, اور اپنے میزبان کو اس وقت کی نشریات سے یہیں پر اجازت دیجئے. خدا حافظ.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین اکرام, سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلامی تاریخ کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں, اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. ناظرین آپ کے اپنے پروگرام اسلامی تاریخ میں جو ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تھا گزشتہ ہفتے سے جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے حوالے سے تھا. بڑی عظیم زندگی ہے جناب ابو طالب کی. اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو جو آپ کی خدمات ہیں ان کو تاریخ ذکر کرنے سے قاصر ہے۔ البتہ یہ بھی ہے کہ تاریخ نے ظلم کیا ہے جناب ابو طالب کے حق میں، اس لیے کہ یہ محسن اسلام کہ جس کی زحمتوں کے نتیجے میں، جس کی محنتوں کے نتیجے میں اسلام ہم تک پہنچا ہے، اسلام باقی رہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی رہے اور یہ اسلام ہم تک پہنچا اور پوری دنیا جو اسلام سے روشناس ہوئی وہ جناب ابو طالب کی محنتوں کا اور آپ کے احسان کا نتیجہ تھا، ورنہ وہیں آغاز تاریخ میں جس وقت یعنی جناب عبد المطلب اس کائنات سے جا رہے تھے، اگر کوئی امین نہ ہوتا، اگر کوئی امانت دار نہ ہوتا، اگر کوئی عبد المطلب جیسا محافظ رسالت نہ ہوتا تو وہیں پر اسلام ختم ہو جاتا۔ الحمدللہ آج بھی ہمارے ساتھ جو دو شخصیات ہیں، دو مہمان ہوں گے انشاءاللہ اسٹوڈیو میں، ہمارے ساتھ ہیں جناب مولانا محمد ذاکر ناصری صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں۔ قبلہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔
علیکم السلام، میں بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں پہ دعوت دی۔
جی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ قبلہ اجازت دیجیے ہمارے دوسرے مہمان جو ہیں ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ ناظرین آج بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ جو دوسری شخصیت ہے وہ جناب سلمان حیدر نوری صاحب ہیں جو ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم سلمان صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں۔ جناب سلمان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
جناب بہت شکر گزار ہیں آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور آپ پروگرام میں تشریف لائے، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔
ممنون۔
جی بہت شکریہ۔ قبلہ ہم آج جناب ابو طالب کے حوالے سے انشاءاللہ آپ سے مزید قصب فیض کریں گے، گزشتہ ہفتے بھی یہ سلسلہ تھا ہمارا، تو آپ سے ہم سب سے پہلے جاننا چاہیں گے کہ جناب ابو طالب کا جو اس زمانے کا یعنی مشہور قبیلہ قریش تھا اس میں کیا مقام اور مرتبہ تھا؟
جی ضرور، جناب ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام و مرتبہ قریش میں ایک عظیم شخصیت تھی، اور اگر دیکھا جائے تو آپ دیکھیں زعیم مکہ یعنی زعامت مکہ جو اس زمانے میں، وہ جناب ابو طالب کے ہاتھ تھے، اور اسی طرح سید بتھا اور رئیس بنی ہاشم، گرچہ خود مالی لحاظ سے بہت ہی یعنی
بہت اچھی پوزیشن نہیں تھی، مالی
پوزیشن نہیں تھی، لیکن پھر بھی ان کو تاریخ میں جواد اور کریم کے حیثیت سے جو ہے آیا ہے۔
اچھا کمال تو قبلہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ رئیس ہے، امیر ہے، سردار مکہ ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو مالی اعتبار سے جو اس معاشرے کا سب سے پست انسان ہے تقریباً اتنا مال اس کے پاس ہے۔
جی جی
ہاں، تو یہی کمال ہے جو حکومت کے لیے اور سرداری کے لیے ہے۔
جی جی جی، یعنی مالی لحاظ سے ان کی پوزیشن اتنی نہیں تھی، لیکن پھر بھی ان میں اتنی صفات اور اتنی خصوصیات، روحانی خصوصیات تھی
بے شک،
کہ اس میں سے ایک یہ کہ کفالت رسول کو جناب عبد المطلب نے ان کے حوالے کیا،
بے شک اسی جناب عبد المطلب نے بالکل،
جی جی جتنے بھی مناصب، جتنے بھی پوسٹ و مقام جناب عبد المطلب کو حاصل تھے،
جی
سب جو ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کو حاصل تھے، اور کسی میں جرأت نہیں تھی ان کے سامنے جو ہے آ کے یعنی جی کسی کام کو ٹوکے۔
جی جی بالکل،
اسی لیے جب کفالت ان کے ہاتھ آ گئے، دیکھیں یہ تاریخ میں ایک اگر ٹائم ہے تو میں بتا دوں،
بسم اللہ،
تاریخ میں یہ آیا ہے کہ اکثر کہتے ہیں کہ مطلب جناب ابو طالب کے ایمان کے حوالے سے سوال ہے،
جی
یہ ایک یہاں پہ ایک ضرور ایک نقطہ ہے، وہ جی یہ ہے کہ قریش کے اندر جو ریاست تھی اس ریاست کو حفظ کرنا ابو طالب کے لیے بہت ضروری تھا،
بے شک
اسی لیے روایت میں آئی ہیں، روایت میں آئی ہیں کہ
جی
سترل ایمان یعنی جی ایمان کو جناب ابو طالب نے پوشیدہ رکھا،
جی
واظہر الکفر
بے شک
تقیے کے لحاظ سے،
جی جی
کیوں؟ اس لیے کہ ریاست ان کے ہاتھ میں رہے،
جی
اور
جی
ریاست کیوں، کس لیے ریاست؟ ریاست اس لیے کی تاکہ پیغمبر گرامی اسلام کی کفالت کو اپنے ہاتھ رکھ سکے،
بے شک ان کی حفاظت کر سکے،
جی جی ریاست کے ساتھ پیغمبر کی کفالت اور کفالت کے ساتھ پیغمبر کی محافظت کر سکے،
جی جی
اسی ریاست کو جو ہے قریش کے اندر جناب ابو طالب کے ہاتھ میں،
جی
جناب ابو طالب نے حفظ کیے ہوئے تھے،
جی
اور
جی
ایک عظیم شخصیت کفیل پیغمبر گرامی اسلام تھے۔
جی بے شک، یہ بہت اچھا نقطہ آپ نے بیان کیا کہ تاریخ میں اگر یہ ملتا ہے کہ آپ نے اپنے ایمان کی حفاظت یعنی محفوظ رکھا، اس کو پوشیدہ رکھا، تو اس کی علت یہ تھی
جی
کہ آپ کو ایک کفالت کرنا تھی حضور کی اور جی اسلام کی،
امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اور ائمہ نے بھی اسی نقطے کی طرف توجہ کیا، یعنی مثال دی ہے جس طرح اصحاب کہف نے اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا، درواقع وہ مومن تھے، اسی طرح جناب ابو طالب کے بارے میں بھی یہ فقرہ حدیث میں آیا ہے کہ یعنی ستر الایمان، ایمان کو جو ہے مستور و مخفی رکھا، وہ بھی کسی ایک خاص ایک اہم چیز
مقصد کے تحت،
ایک بالکل اہم مقصد کے خاطر،
بے شک۔
تو اسی لیے امام علیہ السلام نے تشابہ دیا ہے اصحاب کہف کی طرح، جس طرح اصحاب کہف نے ایمان کو پوشیدہ رکھا، اسی طرح جناب ابو طالب نے بھی کفار قریش کے درمیان
ایمان کو اپنے مخفی رکھا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ قبلہ ہم اپنے دوسرے مہمان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ جناب سلمان حیدر صاحب آپ کی خدمت میں ہیں، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ دیکھیے جناب ابو طالب کی عظمت اور آپ کے مقام و مرتبے کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، آپ یہ بتائیں کہ ایک انسان کی اگر عظمت کو جاننا ہو تو اس کے لیے ملاک اور معیار کیا ہے، اس کے حوالے سے آپ کچھ بیان فرمائیں اور پھر جناب ابو طالب کی زندگی پر اس کو تطبیق دیجیے۔
جی جناب ابو طالب علیہ السلام، ایک جو آپ نے سوال کیا ہے، سوال سے ایک کلی چیز کہ کسی بھی انسان کی بلندی، شخصیت اور مرتبے کے لیے ملاک اور معیار کیا ہونا چاہیے، تو مولا کائنات علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں کہ ہر انسان کی قیمت وہ چیز ہے جو اس نے اچھائی انجام دی ہے،
بے شک۔
تو یعنی یہاں پہ ملاک ہوا انسان کی اچھائیاں، یہی اچھائیاں اس کے کردار بنتی ہیں اور یہی کردار پھر معاشرے کے سامنے پیش ہوتا ہے،
بالکل۔
یہی اگر اس نے اعمال اچھے کیے ہیں تو کردار اچھا بنے گا،
جی،
اور اگر اس نے اعمال خراب کیے ہیں تو کردار ویسے ہی پست اور نیچا رہے گا،
جی۔
تو یہی جو صفات عالی ہیں جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو وہ صفات عالی تمام کے تمام جناب ابو طالب میں نظر آتے ہیں،
جی،
اور آپ میں بدرجۂ اتم وہ نمایاں ہیں،
صحیح۔
خود دیکھیں جیسے ایک بہترین صفت انصاف پسندی اور قضاوت ہے،
بے شک۔
تو جناب ابو طالب کی شخصیت کے بارے میں تاریخ کہتی ہے کہ آپ وہ مدبر اور وہ ایسے صاحب نظر تھے کہ جب لوگوں کے درمیان اختلاف ہوتا تھا تو وہ ان اختلافات کو لے کر آپ کے سامنے آتے تھے،
صحیح،
اور اپنے مسئلے کو آپ کے سامنے رکھتے تھے،
جی،
اور آپ بہت دور اندیشی اور تعقل و تدبر کر کے اس کا فیصلہ کرتے تھے،
صحیح،
اور اس میں شخصیت کو نہیں بلکہ حق کو معیار نظر رکھتے تھے،
بے شک،
حق کو ملا کرا داتے تھے،
جی۔
آنے والے فریقین میں چاہے زمین و آسمان کا فرق ہو،
صحیح،
لیکن فیصلہ وہی کرتے تھے کہ جو حق پر ہے،
بالکل،
اسی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے،
جی۔
دوسری جو ہم دیکھتے ہیں کہ غربہ پروری یا مہمان نوازی یا دوسروں کی حمایت اور دوسروں کے تکامل کے لیے کام کرنا،
جی،
جب اس سلسلے کو دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو ورثے میں ملا ہے،
بے شک،
آپ کے والد محترم جناب عبد المطلب علیہ السلام سے،
بالکل۔ اور دوسری شخصیات بھی جناب ہاشم، جو ہاشم کے نام سے مشہور ہیں، یعنی ساری شخصیات اس میں ایسی ہی تھی جو غریب پرور اور یتیم پرور،
یہ کہا جا سکتا ہے کہ اپنے جو اسلاف ہیں ان کے،
جی،
ان کے کمالات کا آئینہ ہے جناب ابو طالب علیہ السلام،
جی، جزاک،
اور ان کے کمالات کی تجلیہ جو ہے آپ سے ظاہر ہوتی ہیں۔
صحیح.
تو اسی سلسلے میں کہ آپ جیسے کہ ابھی عرض ہوا تھا کہ آپ کی تجارت،
جی،
آپ تاجر تھے لیکن تجارت میں دن بے دن خسارہ ہونے کی وجہ سے آپ کی اقتصادی حالت بہت اچھی نہیں رہ گئی تھی،
صحیح،
لیکن اس کے باوجود بھی آپ جو زائرین آتے تھے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، جو حاجی آتے تھے،
جی،
ان کے اطعام اور ان کے آب و دانا کی ذمہ داری آپ کے ہاتھ میں تھی،
بالکل،
اور آپ اس کو بطریقہ احسن انجام دیتے تھے،
جی،
اور جب دیکھا کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس انتظامات کو کر سکوں تو جناب عباس کے پاس گئے،
جی،
اور جانے کے بعد ان سے قرض لیا، اور قرض لینے کے بعد یہ انتظامات کیے،
جی،
کہ جو زائرین خانہ خدا آ رہے ہیں وہ پیاسے نہ رہیں،
صحیح،
وہ بھوکے نہ رہیں، یعنی اتنی شدت کے ساتھ، دیکھیں یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ،
جی،
جب ہم آج کوئی صدقہ خیرات نکالتے ہیں تو جیب میں ہاتھ ڈالنے کے بعد سوچتے ہیں کہ کون سا سب سے چھوٹا نوٹ ہے وہ دیا جائے،
بالکل،
لیکن یہاں جذبہ اور ایثار اور قربانی کا اور فداکاری کا جذبہ دیکھیے کتنا اعلیٰ ہے،
جی،
نہیں اگر خود پاس نہیں ہے تو قرض لے کے اس کام کو انجام دے رہے ہیں،
بالکل بالکل،
جو آپ کے ایثار اور آپ کے فداکاری کے لیے بہترین دلیل اور بہترین یہ اس طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔
بالکل، بہت شکریہ، جزاک اللہ جناب، شکر گزار ہیں۔ اجازت دیجئے، یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں۔
شکریہ۔
ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی ہے جناب ابو طالب کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے، اسی طرح پروگرام آگے بڑھے گا، لیکن ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، ہمارے ساتھ رہیں، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی قبلہ، ماشاءاللہ بڑے اچھے مطالب چل رہے ہیں، آپ سے ہی جاننا چاہیں گے جناب ابو طالب کا ایک بہت بڑا تاریخ میں جو کارنامہ ثبت ہوا ہے وہ آپ کا ادبی کارنامہ ہے، اور آپ کے کافی اشعار جو ہیں وہ موجود ہیں، تاریخ میں ملتے ہیں، تو آپ سے اسی حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ شعر و شاعری میں آپ کا کیا مقام تھا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو آپ کے اشعار ہیں ان کی طرف آپ کچھ اشارہ فرمائیں۔
جی ضرور، نبی اکرم کے بارے میں بھی اور دوسری موضوعات میں بھی جناب ابو طالب سے بہت سے اشعار،
جی
قصیدے لامیہ، جی اور اس کے علاوہ ہزاروں اشعار جو ہے جناب ابو طالب کے حوالے سے نقل ہوئی ہیں،
جی
اور نہ ہی یہ بلکہ ایک، جو لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب علیہ السلام اسلام نہیں لائے، ان جی کے لیے یہ شعر و اشعار اگر ابو طالب کے پڑھے جائیں تو واضح ہو جائے گا کہ ایمان ابو طالب کا درجہ کتنا تھا۔ دیکھیں، خود ابو طالب ارشاد فرما رہے ہیں ان اشعار،
جی
انت الامین امین اللہ لا کذب،
اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم، نبی اکرم سے مخاطب ہو کے،
جی
والصادق لا لہو ولا لعب،
جی
انت الرسول اللہ نعلمہ،
اللہ اکبر،
علیک تنزل من ذل عزت کتب،
اللہ، بے شک
گرچہ تاریخ میں جی شخصیت ابو طالب واقعا مظلوم، جی بعض جی مورخین کے نزدیک جو ہے بہت ہی مظلوم،
جی جی
بہت مظلوم دکھائی دیتے، لیکن
ان کے فضائل اور کمالات نقل نہیں ہوئے ہیں،
نقل نہیں ہوئے ہیں، یعنی ایمان کے حوالے سے بھی ان کے اوپر
اصل میں وہ تعصب کے شکار ہو گئے نا جناب عبد المطلب کے مقابلے میں، جو دوسرا پلیٹ فارم تھا پورا بنی امیہ کا، اس نے جو کام کیا ہے اس کے نتیجے میں یہ رہا۔
اس زمانے میں جو وہابیت اور سلفی گری جو افراد ہیں وہ معمولاً ان چیزوں کے اوپر،
وہ مولا کائنات سے دشمنی کے نتیجے میں،
اہل سنت کے بہت بڑے بڑے علماء سیرے حلبیہ میں یہ اشعار رہے ہیں،
جی
یہ اشعار
نہیں، جو برادران اہل سنت ہیں وہ تو قبول کرتے ہیں جناب ابو طالب کے ایمان کو بھی قبول کرتے ہیں،
لیکن وہابی اور سلفی گری جو اشخاص ہیں وہ لوگ ایمان ابو طالب کے اوپر اشکال کرتے ہیں، لیکن دیکھیں برادران اہل سنت کی کتابوں میں یہی اشعار ہے، انت الامین امین اللہ لا کذب، اے پیغمبر امین خدا آپ ہیں،
جی
اور اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں، والصادق صادق منزل، اور جو خدا کی طرف سے آئے ہیں وہ آپ کی شخصیت ہے،
جی
انت الرسول واللہ نعلمہ،
جی
دیکھیں آپ فرستادے خدا ہیں،
خدا کی طرف سے رسول ہیں،
خدا کی طرف سے رسول ہیں،
جی
واللہ نعلم، خدا کی قسم ہم اس کو جانتے ہیں،
جی
علیک تنزل من ذل عزت کتب، اور خدا کے جو پیغام ہیں جو کتابیں ہیں وحی منزل ہیں،
جی
وہ آپ ہی کے اوپر نازل ہوتی ہیں، اور جی آگے دا کے فرما رہے ہیں الم تعلم انا وجدنا محمدن،
بے شک
ابو طالب فرما رہے ہیں الم تعلم انا وجدنا محمدن نبیاً کموسا حت فی اول الکتب،
جی بالکل،
یعنی مانند حضرت موسیٰ کی طرح اللہ کا فرستادہ نبی ہے جناب اے پیغمبر گرامی،
جی
ولقد علمت،
اور اس سے پہلا جو مصرع ہے الم تعلم ان محمدن، وہ جو کہتے ہیں عرب کو خطاب کر کے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ،
بالکل الم تعلم ان وجدنا محمدن، ہم نے محمد کو اس طرح سے پایا نبیاً کموسیٰ، یعنی جس طرح سے موسیٰ علی نبینا علیہ وآلہ السلام نبی تھے خدا کی طرف سے، جناب پیغمبر گرامی کی شخصیت بھی یہی
فرما رہے ہیں،
اور فرما رہے ہیں ولقد علمت بان دین محمد من خیر ادیان البریۃ دینا،
اللہ اکبر، جزاک اللہ،
یعنی بتحقیق میں جانتا ہوں جس دین کو پیغمبر گرامی اسلام نے لایا ہے
جی.
کہتے ہیں من خیر ادیان البریتی دینا, خیر ادیان خاتم الادیان,
سب سے اچھا دین جو ہے وہ دین, وہ دین
اچھا
ہے جو
دین اور تمام و جی. کامل دین جو ہے وہی
محمد
دین ہے
جو محمد صلی اللہ علیہ محمد وسلم. جزاک اللہ, قبلہ اجازت دیجیے ہم دوسرے مہمان کی خدمت میں چلتے ہیں, انشاءاللہ پھر پلٹتے ہیں آپ کی طرف. جی سلمان حیدر صاحب آپ کی خدمت میں, آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے جناب ابو طالب کے حوالے سے, واقعی بہت اہم مطالب بیان ہو رہے ہیں, آپ یہ بتائیے کہ معصومین علیہ السلام جناب ابو طالب کے حوالے سے کیا بیان فرماتے ہیں؟
جی دیکھیے اس حوالے سے تقریباً معصومین سے بہت سارے نکات آپ کے حوالے سے ملتے ہیں کہ کس معصوم نے آپ کے بارے میں کیا فرمایا.
جی
تو مختصر سے لفظوں میں امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا جناب ابو طالب کی شان میں,
جی
وہ اس طریقے سے کہ ایک شخص امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس آتا ہے,
جی
اور آنے کے بعد سوال کرتا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ جناب ابو طالب معاذ اللہ جہنم میں ہیں.
اللہ اکبر, علیہ باللہ.
تو امام محمد باقر علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ لوگ غلط کہتے ہیں, جھوٹ ہے.
جی
اور پھر یہاں پہ آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر میزان کے ایک پلے میں جناب ابو طالب کا ایمان اور میزان کے دوسرے پلے میں خلق کے ایمان کو رکھا جائے,
جی
تو خدا کی قسم ایمان ابو طالب کا پلہ بھاری رہے گا.
بے شک,
یقین کیا ملاک اور کیا معیار دیا ہے آپ نے,
جی
کہ یعنی جناب ابو طالب کی از ہستی اور بلندی اور بزرگی وہ ہے کہ کوئی اس کے ہم پلہ ہو ہی نہیں سکتا.
بے شک, بالکل.
اس لیے کہ سب وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کا سہارا لے کر, اسلام کی انگلی کو تھام کر, اسلام کے دامن کو تھام کر جو قوی ہوئے ہیں.
جی,
لیکن جناب ابو طالب علیہ السلام وہ ہے جو محسن اسلام ہے,
جنہوں نے اسلام کو قوی کیا ہے,
جنہوں نے خود اسلام کو قوی کیا ہے,
بالکل,
اور جن کے دم سے جو ہے وہ اسلام پروان چڑھا ہے.
بے شک, بالکل.
جب دیکھیں ہم یہ جملہ جو آپ نے امام نے ارشاد فرمایا کہ ایک طرف خلق ہے,
جی
ایک طرف جناب ابو طالب علیہ السلام کا ایمان ہے,
جی
جبکہ ہم دیکھتے ہیں خلق میں بڑے بڑے عابد بھی ہیں, ساجد بھی ہیں, صائم بھی ہیں, تہجد گزار بھی ہیں, مجاہدین بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنی جان کے نذرانے کو خدمت اسلام میں جو ہے وہ فدا کر دیا, بذل کر دیا, خرچ کر دیا, لیکن اس کے باوجود بھی یہ سب ان پورے کائنات کی اچھائیاں اور نیکیوں اور ان تمام افراد کو ملا کر بھی ان کا ایمان اتنا وزنی نہیں ہے کہ جتنا ایمان ابو طالب ہے.
جی بالکل.
کیوں؟ اس لیے کہ یہ اولین مرحلے میں تھا,
جی
کہ جب ہر طرف سے لوگ یہ چاہ رہے کہ ہم اس کو ختم کر دیں, لیکن اس وقت یہی جناب ابو طالب کی ذات تھی جس نے شمع رسالت کی فانوس بن کے حفاظت کی ہے.
بالکل صحیح فرمایا.
تو لہٰذا کوئی ان کے مثیل اور ان کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا.
جی بہت شکریہ, جزاک اللہ, بہت شکر گزار ہیں آپ کے. اجازت دیجیے یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہیں. ناظرین بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے ہماری جناب ابو طالب کے حوالے سے, اور خاص طور پر جناب ابو طالب کے ایمان کے حوالے سے بڑا اہم نقطہ یہاں پہ بیان فرمایا ہمارے مہمان نے کہ جناب امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ پوری کائنات کا ایمان ایک طرف اور جناب ابو طالب کا ایمان دوسری طرف ہو, تب بھی جناب ابو طالب کا ایمان جو ہے وہ زیادہ وزنی نظر آئے گا. سلمان حیدر نوری صاحب آپ کی خدمت میں ہیں, اور آپ سے سلسلہ گفتگو جاری تھا ہمارا, آپ سے جاننا چاہیں گے, یہ تو آپ نے معصومین کے حوالے سے بیان فرمایا اور اس میں اگرچہ کافی طولانی بحث ہے یہ, لیکن آپ نے صرف امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث پر اکتفا کی, لیکن ہم دانشوروں کے حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ جو دوسرے دانشور ہیں اس میں مسلمان اور غیر مسلم, جناب ابو طالب کے حوالے سے مختصر طور پر آپ کچھ بیان فرمائیں کہ وہ کیا کہتے ہیں, ان کے نظریات کیا ہیں.
دیکھیے اس حوالے سے جو آپ کے سامنے عرض کرنا ہے,
جی
وہ ابن ابی الحدید معتزلی,
جی
کا جو آپ ان کے اشعار جو ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے,
جی
اس میں آپ نے بہت اچھی طریقے سے مطالب کو سمیٹ کے بیان کیا. اس کا میں ایک پہلا شعر آپ کے سامنے پڑھتا ہوں,
جی
کہ لما لولا ابو طالب وابنہ لما مسل الدین شخصا فقاما.
بے شک,
ایک مفکر اور ایک مورخ کی نظر جو جناب ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں وہ اپنے اشعار میں بیان کر رہا ہے.
جی
وہ فرماتے کہ لولا ابو طالب وابنہ, اگر جناب ابو طالب علیہ السلام اور ان کے فرزند نہ ہوتے,
جی
تو لما مسل الدین شخصا فقاما, تو دین جس حیثیت میں ہم اس کا قیام دیکھ رہے ہیں,
صحیح
اس حیثیت میں یہ قائم نہ ہوتا.
بے شک,
یعنی اس کے قوام میں اور اس دین کے قیام میں یہ خدمات ہے باپ اور بیٹے کی.
جی بالکل,
کہ یہ بہترین امتیاز یہاں پہ پیش کیا ہے. یعنی جو کردار مکے میں جناب ابو طالب علیہ السلام نے خدمت دین اور حمایت دین میں انجام دیا,
جی,
اور جس جوش و جذبے کے ساتھ جب ہم آتے ہیں مولا کائنات کی خدمت کی طرف, تو گویا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ باپ کا جذبہ جو تھا وہ بیٹے کی زندگی میں جوان ہو گیا.
بے شک, بالکل.
اور جو باپ کی تمنائیں تھیں, جو باپ کی آرزویں تھیں, جی, اس کو اس اہل بیٹے نے پورا کیا.
جی,
اور خود ہے بھی یہی الولد السر لابی, یہ مشہور عربی کا جملہ کہ بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کا راز ہوتا ہے.
جی,
تو اگر ہم اس حوالے سے دیکھتے جناب ابو طالب کو اگر ہم پہچاننا چاہیں, آپ کی خدمات کا اندازہ لگانا چاہیں, جی, تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے فرزند نے آپ کے کام کو کیسے آگے بڑھایا.
بالکل صحیح فرمایا.
یعنی جناب ابو طالب کی تمنا اور آرزو یہی تھی کہ یہ دین عالمگیر ہو, پورے جامعے کو, پورے معاشرے کو اپنے جلو میں سمیٹ لے,
جی,
اور اسی لیے ہم اپنا سب کچھ قربان کیا اس دین کے لیے, جی, اور ویسا بیٹا دین کی خدمت کے لیے چھوڑا ہے,
جی,
بقول عبدالحدیث معتزلی کہ ایسا بیٹا چھوڑا ہے کہ جس نے وہی کام کیا جو باپ, یعنی جو باپ کا ادھورا کام تھا اس کو بیٹے نے,
جی,
بہت احسن اور اچھے انداز سے.
بہت شکریہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ جناب. آپ سے یہیں پر اجازت چاہتے ہیں, آپ ہمیں اجازت دیجیے. جی ناظرین ہمارے ساتھ رہے, دوسرے مہمان کی خدمت میں چلتے ہیں. قبلہ آپ سے ہم جاننا چاہیں گے, دیکھیے جناب ابو طالب کی ذات اور شخصیت کے حوالے سے کہ معصومین اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں, آپ بھی کچھ بیان کیجیے.
جی ضرور.
جی
معصومین کی نگاہ میں دیکھیں, معصومین کچھ زاویے سے جناب ابو طالب کی زندگی پہ نظر کی ہیں.
جی
بعض اوقات جناب ابو طالب کے ایمان کے اوپر جو اشکال کرتے تھے اس کو دفاع کرنے کے لیے معصومین اپنے ارشادات میں,
جی,
اپنے چاہنے والوں کے ذہن سے یہ سوالات جو ہے,
جی جی, اس کا جواب دفاع دیا ہے,
اس کو جواب دیا گیا ہے.
جی
اور بعض کچھ شخصیتیں,
کچھ فضائل اور مناقب ہے جناب ابو طالب,
فضائل ہے کچھ جو ہے دفاع اور ان کی شخصیت سے,
جی جی,
اس اشکال کو دفاع کرنے کے لیے بیان کیا.
جی
بالکل یہی روایت,
جی,
ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا گیا, ان کے ایک صحابی نے نامہ لکھا گیا,
جی,
خط لکھی گئی,
جی,
کہ امام سے سوال میں کہ یہاں پہ سننے میں آتا ہے کہ ایمان ابو طالب کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں,
جی,
کہ با ایمان نہیں گزرے اس دنیا سے,
جی,
تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مفصل خط جو ہے ہم ان کے لیے, ہم جو ہے دوسری جو مومنین ان کے لیے,
جی جی,
بھیج دیتے ہیں. دیکھیں,
جی,
اس میں سے ایک فقرہ یہ ہے,
جی,
فرماتے ہیں انکا ان لم تقر بی ایمان ابی طالب کان مسیرک الی النار.
اللہ اکبر.
اے شخص, اے صحابی, اے وہ شخص کی جو ایمان ابو طالب میں جس کو تردید ہے,
جی,
اگر اقرار نہ کریں ایمان ابو طالب پہ,
جی,
اور ایمان ابو طالب کو قبول نہ کریں,
جی,
کان مسیرک الی النار,
بالکل
آپ کے مسیر و آپ کا راستہ, آپ کے انجام جو ہے وہ جہنم,
جہنم میں جانے سے تمہیں پھر کوئی نہیں بچا سکتا,
کوئی نہیں بچا سکتا.
بالکل.
دیکھیں اسی طرح دوسرے ائمہ بھی اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال میں,
جی,
کہ حضرت ابو طالب کے جو ہے انگوٹھی کے جو نقش ہے,
جی,
ہر کسی کے انگوٹھی کے نقش جو ہے اس کے ایمان اور اس کے عقیدے پہ دلالت کرتا تھا.
بے شک.
تو امام فرما رہے ہیں ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے انگوٹھی کا نقش جو ہے,
جی,
یہ تھا رضیت باللہ ربا.
اللہ اکبر.
وہ لوگ کی جو کہتے ہیں ابو طالب کے منہ سے جو ہے شہادتیں
نہیں سنی, کلمہ
نہیں سنی گئی,
جی جی,
کلمہ نہیں پڑھایا,
جی جی,
ابو طالب نے,
جی,
تو دیکھیں امام فرما رہے رضیت باللہ ربا وبابن اخی محمد النبیا,
جی,
شہادتیں یہی ہیں.
بے شک.
وبی ابن علی له وصیا.
اللہ اکبر.
یہ نقش نگار انگوٹھی جو ہے جناب ابو طالب,
توحید بھی, نبوت بھی, ولایت بھی,
ولایت بھی,
تینوں کا
تینوں ساتھ جو ہے,
جی جی,
ابو طالب کے انگوٹھی کا نقش تھا اور اس کے اوپر پوری طرح جو ہے جان و دل سے مومن تھے.
اس سے بڑھ کے کیا واقعی ان کے ایمان کی دلیل ہو سکتی ہے.
جی. اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم,
جی,
کہ احادیث میں ان کی شخصیت کے بارے
بہت زیادہ کچھ نقل ہوا ہے. قبلہ بہت شکر گزار ہیں آپ کے, اس کو چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے ہم یہیں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا آپ دونوں حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے, آپ کے شکر گزار ہیں, خدا حافظ. سلمان حیدر صاحب آپ کی بھی خدمت میں شکر گزار ہیں, آپ سے بھی یہیں پر اجازت چاہتے ہیں, خدا حافظ.
ناظرین
بہت شکر گزار ہیں آپ کے بھی, پروگرام ہمارا اپنے آخری مراحل میں ہے, آپ ہمارے ساتھ رہے, خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت ہی اہم مطالب تھے جناب ابو طالب کے حوالے سے, امید ہے کہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے ضرور اس سے فیض حاصل کیا ہوگا. جناب ابو طالب کے ایمان کے بارے میں جاہل دنیا گفتگو کرتی ہے, جناب ابو طالب کے ایمان کے بارے میں جو کہتے ہیں نا کہ جو کل ایمان کا کہ والد گرامی ہے, ان کے ایمان کے بارے میں دنیا سوال کرتی ہے. اگر ابو طالب جنت میں نہیں جائیں گے تو پھر کون جنت میں جائے گا؟ ماذا اللہ, ان کے بارے میں اس طرح کی گستاخیاں ہوتی ہیں. یہ مورخین کا تعصب ہے, یہ دشمنی ہے مولا کائنات سے اور جناب ابو طالب سے, مورخین کی, کہ جو انہوں نے اس طرح کے سوالات قائم کیے. اور واقعاً یہ ہمیں مجبوری ہوتی ہے کبھی کبھی ایمان ابو طالب پر گفتگو کرنا پڑتا ہے, دفاع کرنا پڑتا ہے, چونکہ جو اعتراض کرتے ہیں ان کے اعتراض کا جواب بھی ہونا چاہیے, ورنہ ہماری کیا حیثیت اور ہماری کیا اوقات جو جناب ابو طالب کے ایمان پر گفتگو کریں. ہمیں تو ان کے فضائل اور مناقب بیان کرنے چاہیے. واقعاً بڑا عظیم مرتبہ جناب ابو طالب کا, خدا وند مطالع کی بارگاہ ہمیں شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ اس موضوع پر ہم یہاں پر گفتگو کریں, اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو دیکھا. آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں, آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا, ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ, فی امان اللہ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے, اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.